الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا أدبرتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. یہاں تک تو تلاوت پہلے بھی ہو چکی ہے نہیں ہو چکی تھی نا تو پہلے یہ ختم کر لیتے ہیں پھر جو رہے گا پھر دوبارہ تلاوت کر لیں گے. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا. سوائے ایسے لوگ جو بہت کمزور ہوں اور کمزور سمجھے گئے ہوں مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے. رجال و نساء والولدان لا یستطیعون حیلتم ان کو کوئی ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے استطاعت نہیں رکھتے کوئی چارہ اختیار کرنے کی. ولا یہتدون سبیلا اور ان کو کوئی رستہ کسی رستے کی طرف رہنمائی حاصل نہیں ہے جس رستے سے وہ آگے نکل سکیں اور باہر جا سکیں. یہاں جیسا کہ میں پہلے وضاحت سے بیان کر چکا ہوں وہ لوگ مراد ہیں جو دینی لحاظ سے مجبور ہیں اور ان کو خطرہ بھی ہے اور ان پر فرض ہے کہ وہ ہجرت کر جائیں اور اگر اس کے باوجود ان کو ہجرت کی بھی استطاعت نہیں ہے تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان سے خدا تعالیٰ مغفرت کا سلوک فرمائے گا اگر کچھ کمزوری بھی ظاہر ہو جائے. یہ کمزوری ظاہر ہو جائے کا لفظ یہاں لکھا تو نہیں ہوا لیکن اگلی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہی مراد ہے. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ بس یہی وہ لوگ ہیں کہ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے عفو کا سلوک فرمائے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ سخت مجبوری کی حالت میں کچھ کمزوری ہو اور دل نہ چاہے دل میں ایمان قائم ہو تو ان سے عفو کا سلوک اللہ فرمائے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی عفو فرمانے والا یعنی درگزر کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے. وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. اور جو بھی زمین میں اللہ کے لیے ہجرت کرے گا, فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا, یجد فی الارض, وہ زمین میں پائے گا, مراغمن, کئی پناہ گاہیں, کثیرن, بہت سی, وسا اور فراخی. ومن یخرج من بیتہ مہاجرن, اور جو اپنے گھر سے مہاجر بن کے نکلتا ہے, الی اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی طرف, ثم یدرک الموت, پھر اسے موت آ لیتی ہے, فقد وقع اجرہ علی اللہ, تو اللہ پر اس کا اجر قائم ہو گیا ہے. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. یہاں جو فرمایا گیا ہے یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ و رسولہ, اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ظاہری اور معنوی دونوں طرح یہ آیت صادق آتی تھی, کیونکہ مختلف جگہوں سے جہاں مسلمانوں پر مظالم کیے جا رہے تھے, مدینہ کی طرف ہجرت ہو رہی تھی جہاں رسول اللہ بھی موجود تھے, اور اللہ اور رسول کا اکٹھا ذکر ظاہری طور پر یوں مانے ہو یہ مانے دے گا کہ جہاں رسول ہو تو رسول اللہ تھے, وہیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تھیں, یعنی بطور خاص خدا وہاں جلوہ گر تھا. لیکن ایک دائمی معنی اس کا یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہیں, یعنی بدیوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں, غیر اسلامی قدروں سے اسلامی قدروں کی طرف ہجرت کرتے ہیں, اور غیر اسلامی سوسائٹی سے اسلامی سوسائٹی کی طرف ہجرت کرتے ہیں, وہ سارے لوگ اللہ و رسول ہی میں آ جاتے ہیں. اور اس کی سند اس حدیث میں ملتی ہے جس میں ایک گناہگار شخص مغفرت کی تلاش میں پھر رہا تھا, وہ لمبی حدیث کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں. وہاں اس کی جو ہجرت تھی اس پر اللہ کا اوپر اجر لازم آ گیا, وہ یہ معنی ہیں اصل میں, یہ خدا کی خاطر قرآن نے وعدہ دیا ہوا ہے, تو اس وعدے کی افاء اللہ کس طرح فرماتا ہے, اس کا ایک نظارہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. وکان اللہ غفور رحیم, اور اللہ بہت ہی مغفرت فرمانے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. وَإِذَا ضُرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, اگر تم سفر کرو زمین میں, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, تو ہرگز تم پر کوئی گناہ نہیں, أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, کہ تم نماز قصر کر لیا کرو, ان خفتم, اگر تم ڈرو, ان یفتنکم الذین کفروا, کہ وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا, یقیناً کافرین, کافر لوگ تمہارے کھلے کھلے دشمن ہیں. اس آیت سے متعلق جو معاملہ تحقیق طلب ہے, ایک دفعہ میں نے ملک صاحب سے بات چھڑی تھی, مرحوم سے ملک سیف الرحمان صاحب سے, لیکن کوئی اس وقت تسلی بخش جواب ملا نہیں تھا, معلوم ہوتا تھا وہ بھی مزید حوالے دیکھنا چاہتے تھے. وہ یہ ہے کہ جو قصر کا مسئلہ ہے, نماز قصر کرنے کا, یہ تو اتنا مسلمہ ہے اور اتنا عام ہے کہ شاید ہی کوئی اور مسئلہ اتنا واضح طور پر شیعہ سنی ہر جگہ مستحکم ہو چکا ہو, اور آغاز ہی سے ہے, اور اس کا لڑائی سے کوئی تعلق نہیں, خطرے سے کوئی تعلق نہیں. یہاں تک کہ حضرت عثمان نے جب عمرہ کیا یا حج کیا ہے اور وہاں نماز قصر نہیں کی, تو خارجیوں نے ایک فتنے کی وجہ یہ بنائی تھی, اور تمام مسلمان تاریخیں اس واقعہ کو پیش کرتی ہیں کہ کہ خارجیوں نے جو فساد مچایا تھا اس میں ایک یہ الزام تھا حضرت عثمان پر کہ قرآنی تعلیم کے خلاف قصر نہیں کی. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب نہیں دیا کہیں کہ تم غلط سمجھ رہے ہو, قرآن میں تو یہ ذکر ہی نہیں, وہاں تو اگر فتنے کا ڈر ہو یا خوف کا مقام ہو تو تب قصر ہوتی ہے. تو یہ بحث ہے, اس آیت سے تو یہی نظر آ رہا ہے بظاہر کہ قصر کا حکم ہے اگر یہ ڈر ہو کہ دشمن فتنے میں نہ ڈالے تو چھوٹی نماز کر لو. لیکن مسلمہ جو مسلک ہے تمام مسلمانوں کا خلفاء کے وقت سے لے کر اب تک, میں بتا رہا ہوں خلفاء راشدین کے زمانے سے ثابت ہے, اس فتنے کی تاریخ پڑھیں ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ خارجین نے یہ اعتراض کیا تھا اور کسی نے بھی ان کو یہ کہہ کر رد نہیں کیا کہ قرآن کریم میں یہ نہیں لکھا ہوا. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں مومن صاحب, مسیح قمر صاحب, کوئی ہے آپ کے ذہن میں کہ یہ لکھیں ربا تحقیق کریں اس کی اس مسئلے پر؟ ٹھیک ہے, دوسرے ایک اور بھی ہے اس کا پہلو جو قابل غور ہے. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, یہ جو حالت ہے یہ تو جنگ کی حالت پر چسپاں ہو رہا ہے, ایک معاملہ خاص, اور وہ ضربتم والا معاملہ الگ ہے نظر آتا ہے. کیونکہ ایک شخص جو مسافر ہو وہ تو اس کو تو یہ خطرہ نہیں کہ دشمن اچانک اس پہ آ کے ٹوٹ پڑے گا. جنگل میں صحرا میں کہیں وہ نماز قصر کر رہا ہے اس پر تو یہ اطلاق ہوتا نہیں, لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور ایک سجدے کے بعد کچھ پہلے پیچھے ہٹ گیا اور دوسرے بعد میں آئے, نہیں یہ تعلیم جو ہے قرآن کریم میں اس کے اوپر یہ چسپاں ہوتا ہے بڑے واضح طور پر. بارہا یہ تحقیق ہونی چاہیے. ان الکافرین کان لکم عدو مبینہ, یقیناً کافر تمہارے کھلے کھلے دشمن ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, اب یہ اس کا ذکر آ گیا ہے جو میں بیان کر رہا تھا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, جب تو ان میں ہو, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, تو انہیں نماز پڑھایا کر. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, تو ان میں سے ایک گروہ تیرے ساتھ کھڑا ہو جائے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اور وہ ہتھیار بند ہوں, اپنے ہتھیار ساتھ لیے ہوئے ہوں. فَإِذَا سَجَدُوا, جب وہ سجدہ کریں, فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, تو وہ تمہارے پیچھے ہٹ جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى, اور دوسرا گروہ آ جائے, لَمْ يُصَلُّوا, جس نے نماز نہ پڑھی ہو. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ, پھر وہ تیرے ساتھ نماز پڑھیں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, وہ پھر اپنا بچاؤ ساتھ لیں, پکڑ لیں. وَأَسْلِحَتَهُمْ, اور اپنے اسلحہ پکڑ لیں, یعنی ساتھ ہی نماز کے اپنا بچاؤ ساتھ رکھیں. وَأَسْلِحَتَهُمْ, اور اپنے اسلحہ کو بھی ساتھ رکھیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوئے چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے اسلحہ سے اور اپنے سامان سے غافل ہو تو اچانک تم پر ایک زبردست حملہ کر دیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, اور تم پر کوئی گناہ نہیں. اِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ, کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی. اَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ, یا تم مریض ہو. اَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ, کہ تم اپنے اسلحہ کو چھوڑ دو, یعنی الگ کر لو. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ, مگر اپنا بچاؤ ساتھ رکھو. یعنی ہتھیار بند پوری طرح ہونے کی ضرورت نہیں مگر بچاؤ کا سامان ساتھ رہنا چاہیے. ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینہ, یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب بنایا ہے. یہ جو آیت ہے اس میں ایک رکعت پڑھنے کا حکم ہے ان کا, اور دوسری رکعت کو پورا کرنے کا حکم یہاں نہیں ملتا. ملک غلام ملک صاحب نے جو اشارہ کیا تھا وہ اسی طرف کیا تھا. ان کے نزدیک یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی چار رکعتیں نہیں بلکہ دو دو رکعتیں ہوتی تھیں, اور دو رکعتوں کی کثر ایک رکعت کافی ہونا یہ خاص جنگ سے تعلق رکھتا ہے. لیکن عام نمازوں میں جو کثر ہے چار کی دو کرنے والا, وہ ملک صاحب کے نزدیک اس آیت کے تابع نہیں بلکہ ویسے اس کی اجازت تھی. اگر تھی تو وہ کہاں سے نکلی ہے؟ قرآن کریم سے نکلنی چاہیے. یہ بحث ہے, اور پھر اس بات کی مزید چھان بین کہ یہ تو ہر جنگ میں شروع ہوئے, کیا جنگ بدر تک یہی صورت تھی کہ ابھی نماز آدھی تھی. یہ ساری باتیں دیکھنی پڑیں گی. اگر ملک صاحب کی جو بات مجھے صحیح یاد ہے تو پھر یہ نقشہ بن رہا تھا. میں نے جو کہا تھا مجھے پوری تسلی نہیں, کیونکہ ملک صاحب کے ذہن میں بھی تھا کہ شاید کوئی ابھی مزید چھان بین ہونی چاہیے, تو غالباً یہی الجھنیں ہوں جو ان کے ذہن میں ہوں. اس لحاظ سے تحقیق ہونی چاہیے کہ نماز کب تک دو رکعتیں رہی ہے, کب چار رکعتیں بنی ہے, اور جب ہم قصر کرتے ہیں یہ جو حصہ ہے تو اس کا تعلق دو سے ایک ہونے سے ہے صرف, اور وہ نماز کی اصلی حالت ہے. پھر وہ یہ مسلک لے رہے تھے ملک صاحب کہ جو دو کی حالت ہے وہ اصلی ہے, اور چار رکھتے ہیں دو اس پہ زائد ہوئی ہیں, اور یہ حکم اس سے نیچے شروع ہوتا ہے. تو اس نے مسئلہ حل کرنے کی وجہ اور الجھنیں پیدا کر دی ہیں. یہ ساری چیزیں دوبارہ چھان بین کرنی پڑے گی. ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینہ, یقین اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایک رسوا کرنے والا عذاب مقدر فرما رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, بس جب تم نماز ادا کر چکو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ بس اللہ کو یاد کرو, قِيَامًا وَقُعُودًا کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی, وَعَلَى جُنُوبِكُمْ اور اپنے پہلوؤں پر بھی, وَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ جب تمہیں پوری طرح طمانینت حاصل ہو جائے, فاقیم الصلاۃ تو نماز کو قائم کرو, ان الصلاۃ کانت علی المومنین کتاب مقوتا تو یقیناً نماز مومنوں پر ایک مقررہ وقت کے ساتھ فرض فرمائی گئی ہے. کتاباً فرض ہے, مقوتا مقررہ وقت کے ساتھ. اب اس میں اس آیت سے جو مفہوم نکلتا ہے اس پر بھی پھر غور ہونا چاہیے. جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو, قیام و قعود والا جنوبکم, فیضت مانن تم فاقیم الصلاۃ, وہاں قضیتم کا لفظ تھا یہاں اقیم کا لفظ ہے. قضیتم سے مراد فرض کا پورا کرنا ہے, جو کم سے کم فرض پورا ہو جائے, وہ جنگ کی حالت کی جو نماز ہے وہ پوری طرح اقام الصلاۃ کی ذیل میں نہیں بلکہ فرض ادا کرنے کی ذیل میں ہے. جب طمانینت کے حالات ہوں تو نماز کو اس کے تمام لوازمات کے ساتھ پوری طرح ادا کرو, یہ اصل قیام نماز ہے. اور وہاں جہاں قیام کا لفظ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے. اقمت لہ الصلاۃ اور باقیوں کے لیے فلیصلوا معک, تو یہ بڑی باریک باریک چھوٹے چھوٹے فرق ہیں جو بتاتے ہیں کہ کہیں بھی قرآن میں ادنا بھی تضاد نہیں ہے. یہاں قیام نماز سے مراد پوری نماز لی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پوری ہی پڑھنی تھی اور پوری طرح نماز کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ادا فرمایا، اس لیے وہاں اقامت صلاۃ کا لفظ آیا ہے، اور باقیوں نے قضاء کا فرض کا کم از کم حصہ ادا کرنا تھا، ان کے لیے صلاۃ کا ہے فلیصلوا معہ کا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، قوم سے کا پیچھا کرنے، ابتغاء میں نے چاہنے میں اس کو مراد یہ ہے کہ قوم میں جو شریر لوگ ہیں، جو فسادی ہیں، جو تمہارے دشمن ہو چکے ہیں، ان کی طرف سے غافل نہیں رہنا، بلکہ ان کا کھوج لگا کر ان کو پکڑنا ضروری ہے، اس بارے میں تم نے غفلت نہیں کرنی. وہ مختلف ٹولیوں میں پھرتے ہیں، کسی کبھی یہاں فساد پیدا کرتے، کبھی وہاں فساد پیدا کرتے، تو ان پر نظر رکھنا اور ان کی تلاش رکھنا، یہ اس معاملے میں کوئی سستی نہ ہو، لا تہنو، اس بارے میں کمزوری نہ دکھاؤ. ان تکونوا تعلمون، اگر تم مصیبت میں مبتلا ہو، علم کہتے ہیں دکھ کو، اور جسمانی مشقت کے لیے بھی لفظ علم آتا ہے، تو صرف وہ جذباتی دکھ نہیں بلکہ جسمانی تکلیف، تو اگر تم جسمانی تکلیفوں میں مبتلا ہو، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، تو تمہارے دشمن بھی تو تکلیفوں میں مبتلا ہیں، جنگ کی حالت ہی تکلیف کی حالت ہوتی ہے، مگر ایک فرق ہے، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، جبکہ تم اللہ سے وہ امید لگائے بیٹھے ہو، مَا لَا يَرْجُونَ، جس کی ان کو کوئی امید نہیں، یعنی تمہاری تکلیف کے بدلے اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، اور اس تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوگی، ان کو ایسی کوئی امید نہیں، اس کے باوجود وہ تکلیف میں پڑے ہوئے ہیں. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یہ شروع کرنا نیا یہاں سے. اچھا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. فَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بہتان و اثم مبینا. ولولا فضل اللہ علیک ورحمته لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء فانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم ولا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعظهم ويمنيهم وما يعظهم الشيطان الا غرورا اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ یقیناً ہم نے کتاب تیری طرف اتاری ہے بالحق کے حق کے ساتھ لتحکم بین الناس تاکہ لوگوں کے درمیان تو فیصلہ فرمائے بما اراک اللہ اس حکمت سے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمائی ہے بما اراک جو خدا نے تجھے سوجھ بوجھ دی ہے عطا فرمائی اس لیے میں نے کہا حکمت عطا فرمائی ولا تکل للخائنین خصیما اور جو خیانت کرنے والے ہیں ان کے حق میں ان کی خاطر جھگڑا نہ کر خصیم جھگڑا کرنے والا نہ بن ایسے میں یہاں دراصل مراد ہے وکالت نہ کر ان کی طرف سے وکیل نہ بن تو چونکہ وکیل جب معاملہ پیش کرتے ہیں تو اس کے حق میں خوب دلیلیں پیش کرتے ہیں جس کا معاملہ کمزور ہو اس میں جھگڑا زیادہ ہوتا ہے اس لیے لفظ خصیمہ استعمال ہوا ہے یہ مراد نہیں کہ نعوذ باللہ خدا کے انبیاء حضرت ابراہیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے جھگڑا کرتے تھے مراد یہ ہے کہ ان کے کیس بڑے کمزور تھے اس لیے بڑی جد و جہد سے کوشش سے ان کی وکالت کرنی پڑتی تھی تو فرمایا خائنین کے لیے تو نے کوئی وکالت نہیں کرنی تو ان کا وکیل نہ بن واستغفر اللہ اور اللہ سے بخشش طلب کر ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں واستغفر اللہ کا جو موضوع ہے وہ بیان نہیں فرمایا، جس کا مطلب دونوں طرح بنتا ہے کہ تو جو ان کی ہمدردی میں، ان کی محبت میں، ان رحم کی خاطر، محبت نہیں رحم کی خاطر، ان کے جواز کی باتیں ہمارے سامنے رکھتا رہا ہے، تو استغفار سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ یہ منع فرما رہا ہے کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا۔ دوسرا استغفار ہے ان کے لیے، بجائے اس کے کہ ان کے معاملے میں، ان کی حمایت میں کوئی دلیلیں سوچے کہ اس وجہ سے بھی تم پیچھے رہ گئے ہوں گے، فلاں وجہ سے یہ ہوا ہوگا، بخشش طلب کر۔ اور بخشش کا مضمون ہر آدمی پر برابر صادق آتا ہے اس کی موت تک۔ ایک نبی مشرکین کے لیے بھی، ہر قسم کے گناہگاروں کے لیے بخشش مانگ سکتا ہے، لیکن اگر وہ شرک کی حالت میں مر جائیں پھر ان کے لیے بخشش طلب کرنے کا مضمون ختم ہے۔ اس لیے یہ خیال نہ کریں کہ زندگی میں کسی مشرک کے لیے دعا نہیں ہو سکتی۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے بارہا ہندو درخواست دعا کیا کرتے تھے جو مشرک تھے، اب دعائیں کرتے تھے اور ان قبولیت دعا کے نشان ان کو عطا ہوئے اور وہ گواہ بنے رہے بڑی مدت تک۔ تو مجھے بھی لکھتے ہیں کئی ہندو دعا کے لیے، ان کے لیے جب خصوصیت سے اس لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توحید کا نشان دکھائے، تو بعض دفعہ حیرت انگیز طریق پہ قبول ہوتی ہے، اور وہ لکھتے ہیں پھر جواب میں کہ کوئی صورت نہیں تھی مگر اللہ تعالیٰ نے کام بنا دیا۔ ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ اسلام پر غور ضرور کرو، لیکن توحید کا سب سے پہلا قدم ہے کہ توحید پر قائم ہو جاؤ۔ تو استغفار میں جو لوگ زندہ ہیں وہ مشرک بھی ہیں، تو ان کے لیے استغفار ہو سکتا ہے اور ان کے لیے دعا ہو سکتی ہے۔ اس استغفار کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ شرک کرتے چلے ہیں تو اللہ تو معاف فرماتا جائے، مراد اس سے یہ ہوگی کہ ان سے بخشش کا سلوک ایسا یہ فرما کہ ان کو بخشش کا حقدار بنا دے، ان کا شرک دور ہو جائے، ان کی کمزوریاں جاتی رہیں۔ بہرحال یہ کھلا مضمون ہے، مگر وہاں تو مشرکین تھے ہی نہیں زیر بحث، وہاں تو وہ کمزور مسلمان تھے جو بعض فرائض کی ادائیگی سے غافل رہے اور پیچھے رہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ خیانت کر رہے تھے۔ انہوں نے اہم ذمہ داریوں کے وقت اپنی ذمہ داری کو نہیں ادا کیا اور اس لحاظ سے وہ خائن کہلائے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بخشش طلب کر، ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، وہی مجادلے کا لفظ پھر آیا ہے کہ ان کی بھرپور حمایت نہ کر، ان کی خاطر ان کا کیس، ان کی وکالت نہ کر۔ جو لوگ یختانون انفسهم، جو خود اپنے نفسوں کے متعلق خیانت کرتے ہیں، ان کی خیانت خود ان کے خلاف ہے، ان کے اپنے مفاد کے خلاف ہے۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا جو بہت بڑا خیانت کرنے والا ہو، اور اسیم جو گناہگار ہو۔ اب یہاں بہت بڑی خیانت کرنے والا کیوں فرمایا گیا؟ کیا نسبتاً کم خیانت کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور صرف حد سے زیادہ گزرے ہوئے خائن کو ناپسند کرتا ہے؟ اس کے متعلق میں پہلے آپ کو ایک دفعہ توجہ دلا چکا ہوں کہ میرے نزدیک یہ جو طرز کلام ہے یہ دراصل ادنا کی بھی نفی کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ خائن، حد سے زیادہ بڑے ہوئے خائنوں کو پسند نہیں کرتا سے مراد یہ ہوتا ہے، مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کا ایک ذرہ بھی پسند نہیں کرتا، اور جو حد سے بڑھ جائے اس کے باوجود اس سے خدا کیسے پیار کر سکتا ہے؟ یعنی جس چیز کی ادنا بھی خدا کو پسند نہ ہو اس میں حد سے بڑے ہوئے کے لیے تو کوئی تعلق کا سوال ہی پیدا نہیں رہتا. یہ مراد نہیں ہے کہ صرف حد سے بڑے ہوئے کو ناپسند کرتا ہے, ان سے کم درجے والوں کو پسند کر لے تو کوئی حرج نہیں, ہرگز کہیں بھی یہ مراد نہیں ہے. اور لا یحبو کا مضمون دوسرا یہ بتاتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے اس سے محبت نہیں کرتا تو اس کا برعکس بعض دوسری زبانوں میں بھی چل ملتا ہے کہ اس کا برعکس شدت سے صادق آرا ہوتا ہے. محبت نہیں کرتا کا مطلب ہے نفرت کرتا ہے, اور محبت سے کم درجے اسی پہلو میں, اسی مضمون میں اس سے کم تر درجے کے جواز کی بحث نہیں ہو رہی ہوتی. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز اس سے محبت نہیں کرتا تو مراد یہ ہے کہ اس کا برعکس کرتا ہے, ان سے ناراضگی ہے بہت سخت. تو محبت سے کم درجہ کا مضمون اس یہاں زیر نظر ہی نہیں ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ محبت تو نہیں کرتا مگر ویسے پسند کرتا ہے, اور کبھی کبھی ویسے تھوڑی بہت شاباش دے دی تو کوئی بات نہیں, بالکل یہ مطلب نہیں ہے. بالکل محبت نہیں کرتا یہ معنی ہے, ایک ذرہ بھی محبت نہیں کرتا, یعنی محبت کا جو کچھ برعکس ہے وہ ان سے کرتا ہے. یستخفون من الناس, وہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں, ولا یستخفون من اللہ, اور اللہ سے چھپ نہیں سکتے. وہو معہم, اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اذ یبیتون, جب وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں. ما لا یرضا من القول, ان باتوں میں جن جو اللہ کو پسند نہیں. ما لا یرضا من القول, کہ اللہ جن کا بیان کرنا پسند نہیں فرماتا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. یہاں مومن کمزور جو پیچھے رہ جانے والے ہیں, ان کے علاوہ بھی کچھ منافقین بھی داخل ہوئے نظر آتے ہیں اس گروہ میں. یہ جو مضمون ہے یہ تو کمزور مومنوں والی بات نہیں ہے, بلکہ ایسے فتنہ پرداز منافقین پیش نظر ہیں یہاں جو ایمان کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم ہے لیکن ان سے وہ مغفرت کا سلوک فرما رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہلاک نہ ہوں, مگر اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ خوب کھول رہا ہے کہ وہ جو پیچھے ہو جاتے ہیں تو پھر تم لوگوں کی ہلاکت کے مشورے کرتے ہیں, مومنوں کے مفاد کے خلاف منصوبے بناتے ہیں راتوں کو چھپ کے. ہا انتم ہا اولائے جادل تم انہوں فی الحیات دنیا, یعنی مومنوں کا یہ حال ہے کہ اس کے باوجود حسن ظن سے کام لے رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ چلو مسلمان کہلاتے ہیں کوئی بات نہیں, ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے کچھ گری ازاری کی جائے, کہا جا کے چھوڑ دیں ان کو. یہ جو مضمون ہے جادل تم میں, پھر وہ جو استغفار ہے وہ بھی یہاں داخل ہوتا دکھائی دے رہا ہے مجھے. تو اب جادل تم انہوں فی الحیات دنیا, ان کے کمزوریوں کا جواز تلاش کر کے ان سے مغفرت ان کے لیے نہیں مانگی جا سکتی. گناہ گار بتا کر مغفرت طلب کرنا اور مضمون ہے, اس لیے اگر یہ سمجھا جائے تو پھر تضاد کوئی نہیں رہتا مضامین میں. ان کا معاملہ پلیڈ نہیں کرنا خدا کے حضور یا آپس میں, جہاں پکڑ کا معاملہ آئے گا وہاں ان کے متعلق ان پر پردے نہیں ڈالنے, بلکہ وہ جو انہوں نے حقیقت میں کیا ہے اس کے مطابق ان سے سلوک ہونا چاہیے. فرمایا دنیا کی زندگی کے معاملات میں تو تم ان کے کیس پلیڈ کرو گے, ان کی وکالت کر لو گے, ان کی حمایت کر لو گے, لیکن یہ بتاؤ فرمایا یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ سے کون ان کی وکالت کرے گا؟ یعنی خدا کی سزا سے تو بچ سکتے نہیں. جو محیطہ کا لفظ ابھی گزرا تھا یہ اسی کی مزید تفصیل ہے. محیط وہ ہے جو کسی وجود کے ہر پہلو, اس کے مکانی اور زمانی ہر پہلو پر حاوی ہو. تو مرنے کے بعد جو لوگ یہاں زندہ انسانوں کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اللہ کے ہاتھ سے نہیں نکلتے. تو یہی مضمون ہے کہ اللہ نے تو ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے, یہاں تم ان کی وکالت کچھ کر بھی لو تو فرق کیا پڑے گا, کیونکہ اصل سزا تو قیامت کے دن ملنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل گھیرے میں رکھا ہوا ہے, اور اس وقت کوئی نہیں ہوگا جسے اجازت ہو کہ وہ ان کے حق میں کوئی بات کر سکے. امن یکون علیہم وکیلا, اس وقت کون ہے جو ان کی حق میں بات کرے یا ان کا وکیل بن سکے. ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور رحیما. اب یہ وہی مضمون ہے مغفرت کا, لیکن یہاں وہ شخص خود مذکور جس نے کوتاہی کی ہے, غفلت کی ہے, کوئی ظلم کر بیٹھا ہے, اس کے متعلق فرماتا ہے ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ, بس جو کچھ بھی بدی جو کوئی بھی بدی کرے اور یظلم نفسہ یا اپنے نفس پر ظلم کرے, ثم یستغفر اللہ پھر اللہ سے بخشش طلب کرے, یجد اللہ غفور الرحیمہ, تو اللہ تعالیٰ اس بہت اللہ تعالیٰ کو بہت مغفرت والا, بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا پائے گا. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ جو پہلا مفہوم میں نے پیش کیا تھا وہی درست ہے, قرآن کے مطابق ہے کہ مغفرت کا تعلق اعتراف گناہ سے ہے, اعتراف گناہ کے بعد احساس ندامت کے ساتھ اگر مغفرت مانگی جائے تو گناہ گار کی بھی مغفرت کے امکانات ہیں, لیکن اگر اپنے لیے یا کسی کے لیے اعتراف کے بغیر اس کی وجوہات یا توجیہات پیش کی جائیں تو اس سے پھر مغفرت نہیں ہوا کرتی. اور یہ بہت ہی گہرا مضمون ہے, وہ لوگ جو غلطی پر اپنی توجیہات پیش کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جھوٹ ہیں اور نفس کے بہانے ہیں, وہ اپنا کیس خراب سے خراب تر کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمیشہ ان لوگوں پر غصہ بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن جو شروع میں ہی شرافت کا سلوک کر کے ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ ہاں یہ ہماری غلطی تھی, طبیعت فوراً ان کے لیے مغفرت کی طرف مائل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کیا جو بائبل میں آتا ہے, یا اپنی صفات عطا کی ہیں ذیلی طور پر, وہ خدا کو پہچاننے میں ہمیں مدد دیتی ہیں. یعنی ہم جو فطری رد عمل سچائی کے ساتھ دکھاتے ہیں وہی طرز عمل زیادہ شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے, دراصل اسی کا عکس ہے جو ہماری تخلیق میں ہمارے اوپر ایک چھاپ کی طرح موجود ہے. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ, پھر استغفار کرے, اعتراف حق, اعتراف گناہ کرے, اللہ کو وہ بہت ہی بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا پائے گا. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ, جو کوئی گناہ کماتا ہے تو وہ اپنے نفس کے خلاف ہی کماتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ بہت علم والا, بہت صاحب علم اور بہت حکمت والا ہے. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اب دوسرے گناہ گار بھی اس بیان ہو گئے, ان کی ایک شک وہ ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ اپنے بارے میں اعتراف نہیں کرتے بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جرم کسی اور کے سر تھوپا جائے, کہتے ہیں دراصل اس نے یہ غلطی کی تھی, اس کی وجہ سے ہم یہ پکڑے گئے ہیں اور قصور اس کا ہمارا نہیں ان کا ہے. یہ ہر روز ماؤں کو تجربہ ہوتا ہے, گھر میں بچے اس طرح کرتے رہتے ہیں جن کی تربیت ٹھیک نہ ہوئی ہو یا تربیت سے پہلے کچھ وہ زور لگاتے ہیں اس قسم کی باتوں میں, تو توجہ کے ساتھ ان کے یہ رجحان درست کرنے پڑتے ہیں کہ ہرگز اپنی غلطی پہ پردہ نہیں ڈالنا, اسے تسلیم کرنا ہے, اور کسی اور پر اپنا جرم عائد کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بدتر گناہ ہے اس سے بھی کہ انسان اپنے جرم پر پردہ ڈالے. تو یہ آخری منحوس شکل جو ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا کہ جو خطا کر دے یا گناہ ہو جائے اس کو ہرگز یہ نہیں چاہیے کہ کسی اور معصوم پر اس کی تہمت ڈال دے, وہ اسم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، وہ اسم مبینہ اور بہت کھلا کھلا گناہ ہے۔ ولولا فضل اللہ علیک و رحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، اگر تجھ پر اللہ کا خاص فضل نہ ہوتا و رحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ، ارادہ کیے بیٹھے تھے بعض گروہ ان میں سے، ان یضلوک کہ تجھے گمراہ کر دیں، پختہ ارادہ کیے بیٹھے تھے۔ وما یضلون الا انفسهم، مگر خدا کے خاص فضل اور رحمت کی وجہ سے جو تجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو گمراہ کرنے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں کرتے۔ وما یضرونک من شے، اور تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وما یضلون الا انفسهم، نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو۔ وما یضرون کا، اور تجھے تکلیف نہیں پہنچاتے، من شین، ذرا بھی پہنچا سکتے مراد ہے۔ وہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمت، اور اللہ نے تجھ پر کتاب اتاری ہے اور حکمت۔ وہ علمہ کا معلوم تکن تعلم، اور تجھے سکھایا ہے وہ جو تو نہیں جانتا تھا۔ انزل اللہ علیک الکتاب، کتاب اتاری ہے، اس کے ساتھ حکمت کون سی چیز ہے جو اتاری ہے؟ کیوں نہیں بتائیں؟ آج تو وہ شریف اشرف سر ہیں ہی نہیں، کس سے پوچھا جائے پھر اب مسئلہ؟ کیوں جی، مبارک صاحب آپ بھی ان باتوں میں شرف رکھتے ہیں، غور کرتے رہتے ہیں، بتائیے۔ کتاب تو اتاری، حکمت کہاں اتاری ہے، کس چیز صورت میں اتاری ہے؟ ہاں؟ کیوں جی بتائیں، علماء کرام کی باری آ گئی۔ اب خواتین میں کوئی ہے ہاتھ کھڑا کرنے والا؟ تو یہ آفتاب صاحب اور ان کی بیٹی زیادہ وہ حصہ لیا کرتے ہیں، وہ دونوں نہیں ہیں۔ اتاری حکمت اتاری ہے، رسول، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کتاب اتار دے تو اس سے لوگوں کے پلے کچھ نہیں پڑ سکتا، اگر بددیانت ہوں، بے ایمان ہوں، تو ویسے ہی علم حاصل نہیں کر سکتے کچھ، اور اگر عقل سے آ رہی ہوں تو غلط ترجمے کریں گے۔ تو جس شان کی کتاب ہو اسی شان کا نزول حکمت ضروری ہے۔ بس چونکہ قرآن کریم سب سے کامل ہے اور اکمل کتاب ہے، اس لیے اسی شان کی حکمت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ حکمت اس عام حکمت کے علاوہ ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کو تباً حاصل تھی، اور وہ جو نور علی نور کا مضمون ہے، یہ وہ مضمون ہے۔ یعنی ویسے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی فطرت پہلے ہی ایک ایسی شفاف تھی کہ آسمان سے شعلہ نور نہ بھی نازل ہوتا تو بھڑک اٹھنے کے لیے تیار تھی۔ یعنی ایسے لوگ بین و انسان کے لیے روشنی کا سامان ضرور کرتے ہیں۔ دنیا میں جو غیر مذہبی دنیا میں ایسے صاحب فراست لوگ پیدا ہوتے ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چپ چاپ چلے جائیں، ان کا نور فراست بھڑکتا ہے، روشنی پیدا کرتا ہے، مگر وہ آسمانی نور سے آری ہوتا ہے، اس لیے وہ کامل نہیں ہوتا اور غلطیوں سے پاک نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ وہ نور تھے، وہ شعلہ، وہ جو بھڑک اٹھنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ ولولم تمسسو نار، ایسا نور جسے آگ نہ بھی چھوئے تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے اس پر آسمان سے شعلہ نور اتارا اور نور علی نور ہو گیا۔ یہ نور علی نور کا محاورہ قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ جو حکمت ہے یہ کتاب کے اندر موجود ہے، لیکن اس حکمت کو سمجھنے کے لیے ایک بیرونی حکیم کی ضرورت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب حکمت تھے، لیکن آسمانی حکمتوں کو سمجھنا اپنی ذاتی حکمت سے ممکن نہیں جب تک آسمان سے حکمت نہ نازل ہو. تو یہ مراد ہے کہ کتاب اتاری، پھر اس کے شایان شان حکمت سے تجھے آراستہ فرمایا تاکہ اس کے تمام گہرے عارفانہ پہلو تجھ پر روشن ہو جائیں. ساتھ ہی فرماتا ہے وہ علامہ کا معلوم تکن تعلم، صاف پتہ چلا کہ عام حکمت نہیں تھی یہاں مراد نہیں ہے، اس سے علاوہ دوری بھرپور حکمت ہے. اگر یہ حکمت نازل نہ ہوتی تو اس کتاب سے وہ علم حاصل نہ فرما سکتے رسول اللہ علیہ وسلم جو اس حکمت کے عطا ہونے کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے. تو خدا نے تجھے اس چیز کی تعلیم دی جس کا تجھے علم نہیں، اس کی توفیق نہیں تھی. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اس پہلو سے اللہ کا فضل تجھ پر بہت ہی بڑا ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر مشوروں میں جو الگ بیٹھ کے وہ باتیں کرتے ہیں ان میں کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی. کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، سوائے اس کے کہ کبھی وہ صدقہ کی بات کریں، غریبوں کی ہمدردی میں خرچ کرنے کی بات کریں، یا اچھے رواج جاری کرنے کے، اچھے طریق رائج کرنے کی بات کریں معروف، اور اصلاح بین الناس یا لوگوں میں اصلاح کی تجاویز پر غور کریں. اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کریم کی عظمت مزید ظاہر ہے کہ جن کو کنڈیم کر رہا ہے کہ رات کو اٹھ کے وہ بہودہ باتیں کرتے ہیں اور منصوبے بناتے ہیں، ان کے اندر جو خیر کا پہلو ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا. ٹوٹل کنڈمنیشن نہیں کی ہے، بعض باتیں ان میں اچھی بھی ہوتی ہیں ایسے موقع پر، بس وہ مجالس جو رات کو اٹھ کر لگائی جائیں اور ان میں یہ باتیں ہوں ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. یعنی ان کے علاوہ عام روزمرہ کی زندگی میں بھی یہ آیت ہمارے لیے رہنما بن جاتی ہے. مجلس مشاورت کے وقت راتوں کو میٹنگ کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ساری ساری جاگتی ہیں، وہ انہیں باتوں پہ غور کرتی ہیں. تو یہ نہ کہیں کہ نجوا منع ہے، رات کو اٹھ کر بیتیں کرنا منع ہے. جو نیکی کی باتیں ہیں، اصلاح کی باتیں ہیں، خیر کی باتیں ہیں، ان کی اجازت ہے اور وہ خدا کو پسند ہیں. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی، یہ وہی بات آ گئی کہ جو کوئی یہ بات اللہ کی رضائیں حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی مرضیاں حاصل کرنے کے لیے چاہے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اسے ہم بہت ہی بڑا اجر عطا فرمائیں گے. تو ایک گروہ کا ذکر کرتے کرتے جو شر تھا ان کے اس پہلو کا ذکر فرما دیا جو ان میں خیر کا بھی موجود تھا، اور خیر کے پہلو سے جو دروازہ کھلا ہے اس سے اب خالصتاً ان لوگوں میں داخل ہو گیا ہے یہ ذکر جو اللہ کے پاک بندے اور خدا کی رضا جوئی کی خاطر راتوں کو اٹھتے اور مشورے کرتے ہیں. تو یہ ایک نہایت ہی فصیح و بلیغ طریق ہے انحراف کا. ایک طریق سے شروع کی بات، اس کا وہ کنارہ چن لیا جو اچھا ہے، اس نے دروازہ کھولا اور خالصتاً نیک بندوں کے ذکر میں قرآن کریم داخل ہو گیا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو بھی اللہ کی مرضات حاصل کرنے کی تمنا میں، اس کی خواہش میں ایسا کرتا ہے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ، صوفہ کا جو لفظ ہے وہ مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، قریب کے مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن گرامر میں عموماً یہ بتایا جاتا تھا کہ دور کے مستقبل کے لیے صوفہ اور قریب کے مستقبل کے لیے سا. جب سا کہا جائے گا تو مراد ہے ابھی، جلدی ہو جائے گا، اور صوفہ کا مطلب ہوتا ہے بہت دور کے بعد. حالانکہ قرآن کریم میں بھی اور عربی ادب میں بھی صوفہ کا مضمون بہت دیر کے بعد سے نہیں ہوا کرتا، کوئی مستقبل بھی ہو لیکن زیادہ تاکید کی خاطر آتا ہے. تو صوفہ اصل معنی ہے یقیناً ایسا ہوگا، ضرور ایسا ہوگا، اور بعض دفعہ عنقریب کے معنوں میں بھی آتا ہے قرآن کریم میں کئی جگہ عنقریب کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے. فصوف نوتی ہے اجر عظیمہ, تو ہم ضرور ان کو ان کا اجر دیں گے. ہے تو مستقبل لیکن ضرور کے معنی رکھتا ہے. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, اور جو بھی رسول کے خلاف بات کرتا ہے, شقاق کرتا ہے رسول سے, اس سے مخالفت کرتا ہے, من بعد ما تبین له الہدا, من بعد بعد اس کے کہ ما تبین له الہدا کہ اس پر ہدایت کھل گئی ہے, ویتبع غیر سبیل المومنین اور پھر مومنوں کے طریق کے بغیر کی بجائے غیر مومنانہ طریق اختیار کرتا ہے. سبیل کہتے ہیں راستے کو, راہ کو, تو سبیل المومنین مومنوں کا طریق, اور غیر سبیل المومنین مومنوں کے طریق کے علاوہ کوئی طریق. یتبع کا مطلب ہے پیروی کرتا ہے, اس کی اتباع کرتا ہے. نولہ ما تولا, ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھر رہا ہے, یعنی اسے اس کا بد مقصد حاصل ہوگا, نیک انجام سے محروم ہو جائے گا. ونسلہ جہنم, اور اسے جہنم میں داخل کر دیں گے. وسعت مصیرا, اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے, بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ اس کا شرک کیا جائے. یقین اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, یہ لفظ تو یہ بنتا ہے لیکن اردو محاورے میں اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا, زیادہ بہتر ترجمہ معلوم ہوتا ہے. ان یشرک بہ, کہ اس کا شرک اس کے ساتھ شرک کیا جائے یا اس کا شریک ٹھہرایا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور اس کے سوا جسے چاہے جو چاہے بخش دے, بخش سکتا ہے, یعنی شرک اس کو سخت ناپسند ہے. شرک کو چھوڑ کر یغفر ما دون ذلک, اس سے ورے ورے جو گناہ ہیں, لمن یشاء, جس کے لیے چاہے انہیں معاف فرما سکتا ہے. ومن یشرک باللہ, اور جو بھی اللہ کا شرک کرتا ہے, فقد ضل ضلالا بعیدا, تو وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکا ہے, یعنی اس کا معاملہ بہت دور جا چکا ہے. یہاں بھی یاد رکھنے کے لائق بات ہے کہ جتنے بھی صحابہ تھے الا ماشاء اللہ اکثر مشرکین میں سے آئے تھے آغاز میں, بعد میں کچھ یہود میں سے آئے, کچھ عیسائیوں میں سے آئے, لیکن بھاری اکثریت ان مشرکین کی جو مسلمان ہوئے ہیں پہلے مشرک ہی تھی, اور بعد ان میں سے بھی اتفاقاً ایسے تھے جو توحید پرست بھی ہوتے تھے. تو سوال یہ, حضرت خدیجہ بھی توحید پرست تھیں, اور بھی اسی طرح اور مثالیں ہیں, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سارے بخشے گئے کہ نہیں, وہ سارے بخشے گئے. تو یہاں مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو شرک کی حالت میں مر جاتا ہے, اور وہ شخص جو مومن ہونے کے بعد پھر شرک کرتا ہے, وہ بہت خطرناک غلطی ہے. اس لیے دو باتیں ایسی ہیں جن سے ڈرتے رہنا چاہیے. ایک یہ کہ انسان کو شرک کی حالت میں موت نہ آئے پہلے پہلے توحید پر قائم ہو چکا ہو, دوسرے ایمان لانے کے بعد شرک کے ہر قسم کے جو سائے ہیں ان سے اپنے جسم کو صاف اور پاک کر کے منور کر لے توحید سے. کوئی گوشہ بھی انسان کا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس پہ شرک نے اندھیرا ڈال رکھا ہو. وقت ہو گیا, ٹھیک ہے. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, یہ ہو چکا ہے. اب ان یدون من دون ہے, یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. نشان لگا لیں, یہ کیا ہیں, ہو چکے ہیں.